الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرو. دين الإسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو انسانی مزاج کے عین مطابق ہے اور اپنے نزول سے لے کر قیامت تک ہر عہد کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اور وقت کے ہر ہم سوال کا جواب دینے والا ہے. اور اس کا کمال ہے کہ یہ ایسا ضابطہ حیات ہے کہ ایک وقت میں تمام روح زمین کے بنی آدم کے لیے کفالت کرتا ہے. اس لیے کہ اس اللہ کریم نے یہ ضابطہ بنایا ہے جو انسانوں کا بھی اور باقی ساری مخلوق کا بھی خالق ہے، ان کے مزاج کا بھی خالق ہے، ان کی ضروریات کا بھی خالق ہے، افتاد طبع کا بھی خالق ہے، اور ضروریات کو پورا کرنے کے سبب اور وسائل کا بھی خالق ہے. ہر چیز کا خالق وہ خود ہے، ہر چیز کو خوبیاں خامیاں خود اس نے عطا کی ہیں، ہر چیز کی ضرورت سے وہ خود واقف ہے، ہر شخص کی ضرورت سے وہ واقف ہے، ہر آن ہر لمحہ. انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے جو ہوتے ہیں، ایک ملک کے لوگ ایک ضابطہ بناتے ہیں، وہ دوسرے ملک میں مفید نہیں ہوتا. لوگوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے، موسم مختلف ہوتے ہیں. آپ بین الاقوامی ضابطے کو دیکھ لیں کہ ایک بین الاقوامی مانا ہوا ضابطہ ہے جمہوریت، ایک انداز حکومت ہے. اب عجیب بات ہے کہ امریکہ میں صدارتی نظام ہے، وہاں بھی جمہوریت ہے. مغرب کے کتنے ملکوں میں برطانیہ سمیت بادشاہت ہے اور بادشاہت میں بھی جمہوریت ہے. کتنے ممالک میں صدر محض ربر سٹیمپ ہے، سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں، وہ بھی جمہوریت ہے. اسی طرح فار ایسٹ میں چلے جائیں تو کتنے ملکوں میں بادشاہ بھی ہیں، جمہوریت بھی ہے. ہمارے اپنے ملک میں ایک فوجی حکمران بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں، کئی بار ہو چکا ہے. اب پتہ نہیں آگے کب تک ہوتا رہے گا. تو نام پہ سارے متفق ہیں، جمہوریت ایک نام دے دیا ہے، لیکن دنیا کی جمہوریت کسی ایک رنگ ایک ڈھنگ کی نہیں، ہر ایک کی ایک اپنی جمہوریت ہے. اس لیے کہ لوگوں کے مزاج مختلف ہیں، ان کی ضرورتیں مختلف ہیں، ممالک کے شب و روز میں فرق ہے، موسموں میں فرق ہے، لوگوں کی کھانے پینے کے انداز میں فرق ہے. پھر یہ قاعدے اور ضابطے بنانے والے انسان ہیں، اور انسان اپنی ذاتی ساری ضرورتوں سے بھی واقف نہیں ہوتا, اسے کوئی پتہ نہیں کہ اگلے لمحے اسے کیا ضرورت پیش آئے. تو ایک قوم یا ایک ملک یا ایک عالم کی ضرورتوں سے واقف کیسے ہوگا؟ پھر جہاں جہاں یہ نظام حکومت ہوتا ہے, یہ نہیں کہ جو بن گیا وہ چلتا رہتا ہے, اس میں تبدیلیاں مسلسل آتی رہتی ہیں. یہ کیا جی نئی امینڈمنٹ آ گئی, یہ فلاں امینڈمنٹ آ گئی, یہ فلاں آ گئی. وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بدلتی ہیں تو چیزیں بدلتی ہیں. اسلام وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو اپنے نزول سے لے کر تا قیام قیامت دنیا میں زندہ رہنے والی ہر قوم, ہر فرد, ہر ملک کے لیے ایک ہی سا ضابطہ حیات ہے. عبادات ہیں تو مشرق و مغرب میں کوئی تبدیلی نہیں, صلات ہے یا حج ہے, رمضان ہے یا زکوٰۃ ہے, تو ہر ملک میں ہر جگہ یکساں ایک اندازے سے اور روئے زمین پر اس پر الحمدللہ عمل ہو رہا ہے اور کسی جگہ کوئی پریشانی نہیں. اسی طرح حلال و حرام ہے تو اس میں کسی ایک قوم یا کسی ایک ملک کے لیے کوئی اختلاف نہیں. جو حلال ہے روئے زمین پر بسنے والے سب لوگوں کے لیے حلال ہے, اور جو حرام ہے وہ روئے زمین پر بسنے والے سب کے لیے حرام. ایسے آفاقی ضابطے ہیں. یہ الگ بات کہ ہم اپنی کم فہمی سے سمجھ نہ سکیں یا اپنی خواہشات کے اسیر ہو کر اسے سمجھنا نہ چاہیں, تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن سمجھنے والے کے لیے اسلام میں کوئی مشکل نہیں. لقد یسرنا القرآن فہل من مدکر, ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان ترین بنا دیا ہے. ہاں کوئی ہے سمجھنے والا, اگر کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو الگ بات ہے. اب اسلام جو ضابطے بتاتا ہے, جو عبادتیں بتاتا ہے, جو عقائد بتاتا ہے, جو اخلاق بتاتا ہے, جو خرید و فروخت کے قوانین بتاتا ہے, ان سب کا حاصل کیا ہے؟ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی بھی بڑے مزے سے گزارے, آرام سے, عزت سے اور آبرو سے جیے. آپ دیکھ لیجئے اسلام کاروبار میں بددیانتی سے منع کرتا ہے. اگر کوئی کاروبار میں بددیانتی کرتا ہے, ناپ تول میں کمی کرتا ہے یا دھوکہ کرتا ہے, تو کیا وہ آرام سے جی سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی میں بھی اسلام دوسروں کی عزت کے کھیلنے سے منع کرتا ہے. اب جو بندہ دوسروں کی عزت سے کھیلتا ہے, کیا وہ کبھی خود کو محفوظ یا کبھی پرسکون ہو سکتا ہے یا کوئی اسے اچھا کہتا ہے؟ اسلام کسی کا حق چھیننے سے منع کرتا ہے, تو چور اور ڈاکو یا رشوت خور یا دوسروں کا حق چھیننے والے کبھی آپ نے دنیا میں آبرو مند یا معزز یا پرسکون جیتے ہوئے دیکھیں؟ یعنی دنیا کی مصیبتیں بھی ہر اس کام میں ہیں جس سے اسلام نے منع کیا. اور پھر اسلام کے ضابطوں میں لطف یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی بڑے اطمینان سے اور احترام سے اور سکون سے گزرے, اور مزید اس پر ہمیشہ کی زندگی اور اخروی زندگی جس کو دوام ہے, جو کبھی ختم نہ ہوگی, اس میں اسے اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات سے نوازا جائے. مومن جیتا دنیا میں ہے, کھاتا یہی کچھ ہے جو دوسرے لوگ کھاتے ہیں, رہتا اسی فضا میں ہے, لیکن عجیب بات ہے کہ وہ دنیا میں بھی پرسکون معزز ہوتا ہے اور آخرت میں موت کے بعد بھی اس کے لیے اللہ کے انعامات ہوتے ہیں. اب اگر کوئی شخص اپنی خواہشات نفس کو لے کر احکام اسلامی کو پامال کرتا ہے یا اسلام کو ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے کہ میں کسی رب کو نہیں مانتا, میں کسی رسول کو نہیں مانتا, نعوذ باللہ من ذالک, میں کسی ضابطہ حیات کو نہیں مانتا، میں اپنی مرضی سے کھاؤں گا پیوں گا، جو چاہوں گا کروں گا۔ تو میرے خیال میں آج تو دنیا بڑی مختصر ہو گئی ہے، سمٹ گئی ہے، اور ہر گھر میں کمپیوٹر ہے، ٹیلی ویژن ہے۔ ٹیلی ویژن بھی پورے روئے زمین کی خبر دیتا ہے، لیکن کمپیوٹر اس سے کہیں آگے نکل چکا ہے، اندرون خانہ کی باتیں بھی بتاتا ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی انسان تھوڑا سا سوچے تو کافر دنیا کو دیکھیں، اللہ کا انکار تو کیا، دین کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، تو دنیا میں کتنی عیش وہ کر رہے ہیں۔ کھانے کو انہیں خنزیروں یسر ہے، جو دنیا کا غلیظ ترین جانور ہے۔ ایسے ممالک ہیں غیر مسلم جو مینڈک، چوہے، سانپ اور کتے کھاتے ہیں، اور یہ چیزیں بڑی مہنگی بکتی ہیں۔ عجیب بات ہے، مزاج مسخ ہو جاتا ہے۔ اب انسان کو مینڈک کھانے یا چوہا کھانے میں کیا مزہ آئے گا، لیکن کھاتے ہیں۔ برطانیہ کی ٹیم سیول میں جا رہی تھی کھیلنے کے لیے، تو ایک بڑا شور بن گیا، جی ہم سیول نہیں جائیں گے، یہ کتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ بھی کیا ظلم کرتے ہیں، برطانیہ میں یا مغرب میں تو کتے کو ماں باپ کا یا اولاد کا درجہ حاصل ہے، لیکن یہ فار ایسٹ والے کتے کو کھاتے ہیں، اور کتوں کی منڈیاں لگی ہوتی ہیں، اور روزانہ کوئی زندہ کتے خریدتا ہے، کوئی ان کا گوشت خریدتا ہے، اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ بلکہ یہاں جب آپ کی یہ موٹر وے بن رہی تھی، اور اس کے کوریا کے یا کس ملک کے لوگ تھے جو انجینئر وغیرہ، تو ہمارے دیہات میں کوئی آوارہ کتا نہیں رہا تھا، لوگ پکڑ کر انہیں بیچ آتے تھے اور وہ کھا جاتے تھے۔ تو سیول میں یہ ہوتا تھا، جس پر برطانیہ کی ٹیم بڑی ناراض ہوئی، کہ وہ زندہ کتے کا سوپ بناتے ہیں، کہ کڑا رکھ دیا، اس میں کھولتا ہوا پانی ہے، اور زندہ کتا اس میں پھینک دیا، اور اسے اتنا گلایا کہ وہ سوپ بن گیا۔ بال بھی، کھال بھی، پیٹ کی ساری غلاظت بھی، کتے سمیت اس کا پیشاب پاخانہ بھی سب سوپ میں مل گیا۔ اسلام کو تو چھوڑا، لیکن کیا جو کچھ یہ کھا رہے ہیں یہ انسانی غذا ہے؟ کوئی جانور بھی اس طرح نہیں کھاتا۔ پینے کو انہیں شراب میسر ہے۔ پھر ایسی کافر اقوام میں نے دیکھی ہیں، جانوروں کا خون پیتے ہیں، یعنی انسانی سطح سے بھی گر جاتے ہیں۔ پھر کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں، باپ بیٹی کو نہیں روک سکتا، بھائی بہن کو روک نہیں سکتا، جو جس کا جی چاہتا ہے کرتا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے۔ شرم و حیا بھی گئی، کھانے پینے کا مزہ بھی گیا، اور پھر اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ کسی بندے کی زندگی بھی محفوظ نہیں۔ یعنی دنیا میں، موجودہ دنیا میں انہیں اس کفر سے کیا حاصل ہو رہا ہے، کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آخر انسان ہے، ہم گھر میں روز کھانا کھاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، صبح کا دودھ فریج میں رکھا، فریج میں آم پڑے تھے، شام کو دودھ نکالا، اس میں آم کی خوشبو آ گئی۔ اب کوئی بچہ بڑا پینے کو تیار نہیں، جی اس میں سمیل آ گئی آموں کی۔ تو یہ جو کتے کھاتے ہیں نا، سمیل کیوں نہیں آتی؟ ہانگ کانگ میں بڑی مہنگی ڈش ہے، لائیو منکی برین، زندہ بندر کا مغز۔ ہوٹلوں میں میزیں بنی ہوئی ہیں، ان پر اتنا سا سوراخ ہے، وہ نیچے لگی ہوئی ہیں چمڑے کی پیٹیاں، نیچے بندر بٹھا کر اس کا سر اتنا سا اوپر تھوڑا سا سوراخ سے باہر ہوتا ہے، نیچے اسے پیٹیوں سے باندھ دیتے ہیں۔ اب زندہ بندر بندھا ہوا ہے، صاحب بہادر آئے، وہاں چھری رکھی ہے، وہ چھری سے کھوپڑی کا پیالہ اتارا، وہ چلا رہا ہے، یہ اس کا بیٹھے کچا مغز کھا رہے ہیں، کہ اللہ ہی منکی برین، بڑی مہنگی ڈش۔ زندہ جانور کو تو کوئی جانور بھی نہیں کھاتا۔ کوئی شکاری جانور یا درندے بھی جانور کو مار کر وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، یہ مزے سے کھا رہے. تو انہیں اس سے گھن کیوں نہیں آتی، انہیں اس سے غلاظت محسوس کیوں نہیں ہوتی، انہیں اس سے بدبو کیوں نہیں آتی، انہیں اس سے نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ فرماتے ہیں قرآن کریم اس کی وجہ بتاتا ہے، فرمایا ذالک بان مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی عیاشی اور اپنی پسند سے جینے پر آخرت کو چھوڑ دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی زندگی ہے اور یہ ہماری زندگی ہے اور یہ ہماری دنیا ہے، اور اس میں ہم جو جی چاہے گا کریں گا، آخرت ہے یعنی اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. جب انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، تو ایسے کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، سمجھ بوجھ نہیں. ہدایت کا معنی صرف یہ نہیں کہ اللہ کو مانے، ہدایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کو کرنے کا ڈھنگ آ جائے. انہیں کام کا سلیقہ ہی اللہ نہیں سجاتا، ان میں وہ انسانی تمیز ہی باقی نہیں رہتی کہ یہ کام کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں. اس لیے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کے غلط نظریات کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. وَسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر بھی مہر کر دی ہے، کسی کی فریاد بھی انہیں سنائی نہیں دیتی، کسی کی نصیحت بھی انہیں سنائی نہیں دیتی. وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں پہ بھی مہر کر دی ہے، انہیں بھلا یا برا نظر ہی نہیں آتا، یہ جانوروں کی طرح جیتے ہیں. انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور میں زندگی جیتے اسے بھلے برے سے، اپنے بیگانے سے غرض نہیں. بھوک لگی، کسی کا فصل سامنے آیا، کھا لیا. پیشاب پاخانہ آیا، گلی میں چل رہا ہے، کر لیا. سہن میں بیٹھا ہے، کر لیا. اپنے تھان پہ بیٹھا ہے، کر لیا. گوبر کر لیا. انسان ہر کام میں بھلائی اور برائی میں فرق کرتا ہے کہ یہ میرے لائق ہے بحثیت انسان یا نہیں، مجھے یہاں یہ چیز یا یہاں کھانا چاہیے یا نہیں، یہاں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مور کر دی جاتی ہے، ان کے کانوں پہ مور کر دی جاتی ہے، انہیں کوئی لان تان بھی سنائی نہیں دیتا، کوئی نصیحت بھی سنائی نہیں دیتی. ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا جاتا ہے اور یہ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں. انسانی بصیرت ان سے چھن جاتی ہے. اب بصیرت تو جانور کے پاس بھی ہے، بصارت تو اس کے پاس بھی ہے، بصیرت نہیں ہے. اور بصیرت انسانی ان سے چھن جاتی ہے، بصارت رہ جاتی ہے، انہیں جانوروں کی طرح نظر آتا ہے، بھلے برے کی تمیز اٹھ جاتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور ایسے لوگ جن کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر کر دی جائے، وہ قطعی طور پر اللہ سے غافل ہو جائے، انہیں کبھی بھولے سے اللہ کی یاد نصیب نہیں ہوتی. لا جرم، اب اس بات میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ لازمی بات ہے. انہم فی الآخرت ہم الخاسرون، جب آخرت میں جائیں گے، اور جسے ہر جگہ ہر کسی نے جانا ہے اور روزانہ ہر کوئی جا رہا ہے، ان کا خسارہ تو وہاں دیکھنے والا ہوگا. یہ خسارہ کہ دنیا میں غلاظتیں کھا رہے ہیں، بے آبرو ہو کر جی رہے ہیں، ظالمانہ طریقے سے جی رہے ہیں، اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہے ہیں، دنیا کی تباہی کا سبب بنے ہوئے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. اس لان تان یا جو ان پر ہو رہی ہے نفرین، اس کے علاوہ جب یہ آخرت میں جائیں گے تو اصل خسارے کا پتہ تو وہاں چلے گا کہ انہوں نے کتنے خسارے کا سودا کیا. اور فرمایا اسلام یک طرفہ بات نہیں کرتا کہ جنہوں نے اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ حیات نہیں اپنایا، انہیں کیا کیا دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں اور آخرت میں کیا ہوگا، بلکہ ان کی بات بھی کرتا ہے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، فرمایا لیکن تیرا رب بے شک آپ کا رب. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی میں، گناہ میں یا کفر میں مبتلا ہونے کے بعد بھی ہجرت کر لی. ہجرت کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ، ایک مقام، ایک علاقے، ایک شہر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا. یہ ہجرت جو تھی، یہ تھی فتح مکہ سے پہلے پہلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت علی مکہ مکرمہ میں ہوئی، 13 سال نبوت مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام رہا، اور آخر کفار کی زیادتیوں سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. آپ کے ساتھ یہ دین کو بچانے کے لیے فتح مکہ سے پہلے جس شخص نے بھی اس لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑا کہ وہ اپنے دین کو بچائے، وہ ہجرت کہلائی. اور مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد وہ ہجرت ختم ہو گئی. لیکن یہ ہجرت کہ ایک بندہ گناہ میں ہے یا ایک بندہ کفر میں ہے، وہ کفر سے سفر کر کے اسلام میں آ جاتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے. ایک بندہ مسلمان تو ہے لیکن وہ گناہگار ہے، پرواہ نہیں کرتا، عبادات کی پرواہ نہیں کرتا، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، خطائیں کر رہا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہے. پھر وہ اپنے اس طرز حیات کو چھوڑ کر، اس سے نکل کر اس طرز حیات میں آ جاتا ہے جہاں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، حلال کی کوشش کرتا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے. فرمایا کچھ لوگ جو پیدائشی اچھے نیک گھرانوں میں پیدا ہوئے، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو مساجد میں پیدا ہوئے، ساری زندگی مساجد میں اللہ اللہ کرتے رہے اور اللہ کا دین سیکھتے رہے یا سکھاتے رہے اور مسجد میں ہی فوت ہو گئے. ایسے بزرگ بھی ہیں جو دفن بھی مساجد ہی میں ہو گئے. لیکن ایسے مسلمان بھی بے شمار ہیں جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں دین نام کو کوئی جانتا ہی نہیں، یہاں نیکی کا رواج ہی نہیں. اسلام تو ہے، برائے نام ہے، کھانا پینا یا زندگی وہ مسلمانوں جیسی نہیں ہے، وہی انداز ہیں جو کافروں کے ہوتے ہیں. حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، رشوت ہے یا چوری ہے یا ڈاکہ ہے. تو فرمایا اگر کوئی کفر میں بھی ہے یا گناہ میں بھی ہے، پھر وہ اس سے نکلا اور اللہ کی اطاعت کا اقرار کر کے اس طرف آ گیا. اس طرف آنا ہی کافی نہیں ہے، اس طرف آنے کے بعد جاہدو، پھر اس نے جہاد کیا. جہاد کیا ہے؟ کہ نفس برائی کی طرف زور لگاتا رہے گا لیکن وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف چلے گا، نفس کی بات نہیں مانے گا. یہ جہاد اکبر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے. سب سے اعلیٰ جہاد وہ تھا، تلوار سے بھی سب سے اعلیٰ جہاد وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کمان ہوا. اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کے سالار اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک غزوہ سے واپس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، اور آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹا. یعنی دشمنوں سے لڑنا یہ چھوٹا جہاد ہے، ایک قومی جذبہ ہوتا ہے. آدمی ایک جو نیک نہیں ہے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو کفر کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ بھی کود پڑتا ہے، جان بھی دے جاتا ہے. لیکن مسلسل اور سوچ سمجھ کر رات دن کے 24 گھنٹے برائی کے خلاف جم کر کھڑا رہنا اللہ کی اطاعت پر، فرمایا یہ جہاد اکبر ہے. یہ محض جذباتی فیصلوں سے نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی قوت درکار ہوتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ نیکی کبھی عادت نہیں بنتی. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے، مجھے لکھتے بھی ہیں، جی میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن مجھے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، میرے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، سیری کو اٹھنے کو جی نہیں چاہتا. یہ بات سمجھ لیجئے کہ آخری سانس تک عبادت کے لیے کوشش کرنا پڑے گی. اگر عادت بنانا ہوتی تو وہ شروع سے سارے انسان کھانا کھانے کی عادت بنا دی اللہ نے, پانی پینے کی پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے عادت بن گئی, اسی طرح نماز کی بھی عادت بنا دیتا تو ہر بندہ پڑھتا رہتا. عادت نہیں بنتی, ہر نماز کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے, خود کو آمادہ کرنا پڑتا ہے, اٹھنا پڑتا ہے, وقت نکالنا پڑتا ہے, خاص ساری زندگی پڑھتا رہے. اسی طرح ہر نیکی کے لیے ہر وقت محنت کرنا پڑتی ہے, حرام کے آگے پیسے سامنے اب انہیں چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. ایک موقع آگے کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ چوری کر سکتے ہیں, نفس کی کوئی خواہش سامنے آ گئی تو قدم قدم پر ایک جہاد جاری ہے جو بندے کو اپنے آپ کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. تو فرمایا گناہ سے یا کفر سے صرف توبہ کافی نہیں, توبہ کرے اور پھر جہاد میں جم جائے. مسلسل جنگ ہے برائی کے خلاف, ہر لمحے ہر آن ہر سانس کے ساتھ. وَصَبَرُوا, جہاد بھی کرے اور صبر کو شعار بنائے. ہمارے ہاں ایک چیز عام ہو گئی ہے کہ شاید کسی کا نقصان ہو گیا اس نے شور نہیں کیا تو یہ صبر ہے, کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا تو اس نے چیخم دھاڑ نہیں کی تو صبر ہے. نہیں, نیکی پہ صبر سب سے مشکل ہے. ایک عجیب بات پیدا ہو جاتی ہے, جو لوگ عبادات کرتے ہیں, نماز روزہ کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب دنیا کا ہر کام ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اب دنیا کا نظام تو اس کا اپنا ہے, وہ اپنی پسند سے فیصلے کرتا ہے, ہماری پسند سے نہیں. جب چیز مرضی کے خلاف آتی ہے تو میں تو آج بھی 30 خط تھے 30 40 50 روز ہوتے ہیں, ان میں کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جی میں ذکر بھی کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, تلاوت بھی کرتا ہوں, لیکن میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. بھائی, ذکر کرتے ہو, تلاوت کرتے ہو, یہ تو تم ایک فائدہ کما رہے ہو, اور کاروبار ایک الگ چیز ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی کاروباری طریقہ غلط ہو, ہو سکتا ہے تم کہیں غلطی سمجھ نہیں رہے, اس کی اصلاح کرو. ہو سکتا ہے تم اپنی پوری کوشش کرتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے. پھر اب اگر آپ کو عبادت نصیب ہے تو فیصلے کی طاقت تو آپ کے پاس نہیں ہے. کتنے فیصلے, کتنے کام ہیں جو میری پسند کے خلاف ہوتے ہیں, تو کیا میں اللہ اللہ چھوڑ دوں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عبادت سے بندہ خود کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اب دنیا میں وہ ہونا چاہیے جو میں چاہتا ہوں. اور اس پر صبر کرنا کہ رات دن اللہ اللہ بھی ہو, عبادت بھی ہو, حلال بھی کھائے, نیکی بھی کرے, اور اس کی پسند کے خلاف فیصلے ہوں تو اس پر صبر کرے, حوصلہ کرے, اللہ کے فیصلوں کو قبول کرے. یہ سب سے مشکل صبر ہے. رونے والے پہ چپ کر جانا صبر آسان ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ بندہ سمجھنا اور اپنی خدائی کا دعوے دار نہ بن جانا, اس پہ صبر کرنا سب سے مشکل ہے. تو فرمایا گناہ سے یا کفر سے ہجرت کرے, ہجرت کے بعد جہاد میں جٹ جائے, ہر لمحہ ایک مجاہد کا لمحہ ہو, ہر برائی کے خلاف مضبوط ہو, اپنے ایمان کو, اپنے ارادوں کو, اپنے کردار کو مضبوط رکھے, اور اگر کوئی چیزیں اس کے خلاف پسند واقع ہوں تو صبر بھی کرے. اس پہ نہ آ جائے کہ میں اللہ کی اتنی عبادت کر رہا ہوں تو میری مرضی کے خلاف کام کیوں ہوتے ہیں. اگر یہ چیزیں کر لے کہ گناہ سے ہجرت کر لے, نیکی پہ جم جائے اور جہاد کرے, اور خلاف پسند واقعات پہ صبر کرے, تو فرمایا ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم, تو وہ دیکھ لے گا کہ پروردگار کی رحمت اور اس کی بخشش کتنی وسیع ہے, وہ اس کی کتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے, کتنی کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے اور اسے کتنے انعامات سے نوازتا ہے. تو اسلام ایک خوبصورت زندگی ہے جسے انسان اس دنیا میں بھی بڑے مزے سے بسر کرتا ہے, اس لیے کہ حلال کھاتا ہے, سچ بولتا ہے, عزت و آبرو سے رہتا ہے, دوسروں کی عزت کا احترام کرتا ہے, لوگ اس کی عزت کا احترام کرتے ہیں, اور اگر کوئی واقعہ خلاف پسند واقعہ ہو جائے تو اس پہ صبر بھی کرتا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ مجھے پسند نہیں لیکن فیصلہ یہی صحیح ہے جو میرے رب کو پسند ہے. وہ تو مجبور نہیں ہے, ہم مجبور ہیں, وہ تو مجبور نہیں ہے. اگر یہ تین اوصاف اختیار کر لے, خدا نخواستہ کفر میں ہے تو کفر سے نکل آئے, گناہ اور خطا میں ہے تو خطاؤں سے نکل آئے, ہجرت کرے, ہجرت کے بعد مجاہد بن جائے, جہاد کرے, ساری زندگی جم کر رہے اپنے اصولوں پر, اور اگر کوئی چیز ناگوار بھی ہو تو اس پہ صبر کرے تو دیکھے گا کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے, کتنا بخشنے والا ہے, کتنا غفور ہے, اس کی بخشش کتنی وسیع ہے اور کتنا رحیم ہے, وہ اسے کیا کچھ عطا کرتا ہے, وہ اتنا عطا کرے گا جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کریم ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے, نیکی کی توفیق عطا فرمائے, اسلام پر زندہ رکھے, اسلام پر موت نصیب فرمائے, مسلمانوں کے ساتھ اشرف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد.